بسم الله الرحمن الرحيم.
طيب بغير كسي زيادة وقت لي بغير تمهيد كي إن شاء الله العزيز ہمارے اس نورانی محفل کا آغاز کرتے ہیں, اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان اجلاسات اور ان محفلوں کا جو آغاز ہوتا ہے اور جو انجام ہوتا ہے اور جو فرق اور امتیاز ہے اسلامی تہذیب میں غیر اسلامی تہذیب میں, اسلامی جلسوں میں غیر اسلامی جلسوں میں, محفلوں میں, وہ یہی ہے کہ ہماری مجلسوں کا, ہماری محفلوں کا آغاز اللہ کے پاک نام سے, اللہ کے پاک کلام سے, اللہ کے ذکر سے, اللہ کی یاد سے ہماری مجلسیں اور محفلیں معمور ہوتی ہیں. اور دوسری چیزوں میں جو امتیازی چیز ہے کہ وہاں ناچ گانے ڈانس وغیرہ مختلف چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے, تو یہ بالکلیہ طور پر ایک انتہائی عظیم الشان اور نورانی محفل ہے, مجلس ہے, عظیم الشان جلسہ ہے. اس کی قدر کرتے ہوئے, اس کے وقار کو ملحوظ رکھتے ہوئے سبھی حاضرین کو, حاضرات کو یہاں سننے کا اہتمام کرنا چاہیے. تو میں سب سے پہلے کلام مجید کے آغاز کے لیے ہمارے مدرسے کے حافظ و قاری حضرت مولانا احمد علی صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنی پرسوز آواز میں, مسحور کن آواز میں تلاوت کلام اللہ کے ذریعے سے اس جلسے کا آغاز فرمائیں. جناب احمد علی صاحب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا
کے اپنی مسحور کن آواز میں انہوں نے تلاوت کلام اللہ سے اس جلسے کا آغاز کیا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید وہ اللہ کا پاک کلام ہے اور عظمت والا کلام ہے کہ سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے, یہ ہمارا دین ہے, ایمان ہے, ہے تلاوت اس کی برکت کا سبب, سن کے جانو دل میرا قربان ہے. محترم بزرگوں, اللہ رب العزت کی مبارک ہستی اور ذات بابرکت اور ذات عالی کے بعد اس دنیا میں ہم سب کے لیے, ساری کائنات کے لیے جو ہستی بابرکت ہے اور جو اس دنیا کے بقا کا ذریعہ ہے وہ ہم سب جانتے ہیں, جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا ہے, ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو, خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. ساری کائنات ہی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کی بابرکت سے اور اللہ رب العزت نے آپ کے طفیل میں ہی اس کو وجود بخشا ہے. تو میں نذرانِ عقیدت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے ہمارے اور ہم سب کے ممدوح اور مداح رسول حضرت مولانا حافظ جعفر صاحب دامت برکاتہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے مسحور کن آواز میں اور صاحب ترنم جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں, خصوصی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے مسحور کن آواز میں نعتیہ اشعار پیش فرمائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذرا پڑھنے کا کم موقع مل رہا ہے یہاں پر, بار بار اگر پڑھنے کا موقع ملتا رہا تو ان شاء اللہ ایسا نہیں ہوگا. ایسا بہت شکریہ جو بھی یاد فرمائے, خود سے مجھ کو آنا چاہیے لیکن وہ معذرت خواہی ہے. حضرت عظیم صاحب کے مشورے سے دامت برکاتہ ہوں کہ مشورے سے چند اشعار صلی اللہ علیہ وسلم والی ہماری نعت کے وہ پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے. پھر اس کے بعد حضرت مولانا جمال الرحمن صاحب مد ذیل العالی کے کہ وہ نعت شریف جو کہ مشہور ہے, قلم میرا قاصر زبان میری عاجز, محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے, صلی اللہ علیہ وسلم, وہ پڑھنے کی خواہش بھی ہے اور اس کو بعض احباب کی خواہش بھی ہے کہ میں یہ پڑھوں, لیکن چند اشعار صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو سنا کر پھر یہ نعت شریف سناؤں گا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صاحب تاج ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم, صدر نشین بزم رسالت صلی اللہ علیہ وسلم, درس مروت فرما ان کا نوع بشر پر احسان کا, درس مروت فرما ان کا نوع بشر پر احسان کا, امن و محبت ان کی شریعت صلی اللہ علیہ وسلم, امن و محبت ان کی شریعت صلی اللہ علیہ وسلم, دین مبین فیضان ہے ان کا, ذوق یقین ایمان ہے ان کا, دین مبین فیضان ہے ان کا, ذوق یقین ایمان ہے ان کا, ان کی ایک ایک بات میں حکمت صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی ایک ایک بات میں حکمت صلی اللہ علیہ وسلم. صاحب تاج ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم. قلم میرا قاصر زباں میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے ہے محبوب رب وہ امام الرسل وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے سناؤں میں کیسے نہ پیدا ہوا ہے کوئی مثل ان کا نہ پیدا ہوا ہے کوئی مثل ان کا نہ ہوگا کوئی تا قیام قیامت قیام قیامت بھلا پھر بتائیں کوئی مجھ سے اتنا مثال محمد دکھاؤں میں کیسے بھلا پھر بتائے کوئی مجھ سے اتنا مثال محمد دکھاؤں میں کیسے بہت دشمنوں نے بدی ان میں ڈھونڈی بہت کوششوں پر بھی پائی نہ کوئی بہت کوششوں پر بھی پائی نہ کوئی میں شہدا مشتاق مداح ان کا بتاؤ بتاؤں میں کیسے بتاؤں میں کیسے قلم میرا قاصر زباں میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے ہمارے لیے کلفتیں لاکھ سہ کر عطا کی ہے دین اور ایمان کی نعمت ہمارے لیے کلفتیں لاکھ سہ کر عطا کی ہے دین اور ایمان کی نعمت یہ شان اعظم بھلاؤں میں کیسے یہ سال اعظم بھلاؤں میں کیسے یہ احساس سب کو دلاؤں میں کیسے یہ احساس سب کو دلاؤں میں کیسے درود و نبی درود و سلاموں کی بارش ہو یا رب نبی مکرم شفیع الورا پر درود و سلاموں کی بارش ہو یا رب نبی مکرم شفیع الورا پر جمال اس دعا پر قلم روکتا ہوں مگر دل کی حسرت مٹاؤں میں کیسے مٹاؤں میں کیسے درود و سلاموں کی بارش ہو یا رب نبی مکرم شفیع الورا پر جمال اس دعا پر قلم روکتا ہوں مگر دل کی حسرت مٹاؤں میں کیسے قلم میرا قاصر زباں میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے ہے محبوب رب قلم میرا قاصر زباں میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں احباب اس مدرسے کے دارالعلوم کے احباب اور خصوصاً حضرت ناظم صاحب اور اب حضرت مفتی عابد صاحب اور دیگر جتنے بھی احباب ہیں حضرت محتمم صاحب کا جنہوں نے مجھے یہاں پر بلا کر اللہ کے رسول کی نعت پڑھنے کا جو ہے وہ ذریعہ بنے ہیں. اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور یہ نوجوان مفتیان کرام علماء کرام جو اس بڑے جو ہے بیڑے کو لے کر چل رہے ہیں بڑے ذمہ داریوں کو لے کے چل رہے ہیں ہم سبوں کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جان میں جان و مال میں اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے علم و عمل میں ترقی عطا فرمائے اور اس ادارے کو جو ہے اور ترقی کا ذریعہ جو ہے ان بچوں کو ان علماء کرام کو ان مفتیان کرام کو ہمارے حضرت کے جو ہے بڑے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ اس ادارے کی بہت سی جو ہے ضروری جو ذمہ داری ہے اللہ اس میں خوب نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.
جزاکم اللہ خیر. یہ ہم سب کے ممدوح جناب مولانا سید جعفر صاحب دامت برکاتہم نعت شریف ہمارے سامنے پڑھ کر سنا رہے تھے. اب میں جلسے کی کارروائی کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے دیگر احباب سے بالخصوص مفتی ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کرتا ہوں یہاں آپ حضرات کے لیے نشست کا انتظام کیا گیا ہے. مفتی رشید صاحب آپ بھی تشریف ادھر آ جائیں گے جگہ آپ لوگوں کے لیے وہ جگہ خالی ہے آپ کے لیے. مفتی ابرار الحق صاحب سے گزارش ہے کہ ادھر تشریف لائیں اور جو پیچھے احباب ہیں مہربانی فرما کر تھوڑا سا قریب ہو جائیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. جو حضرات پیچھے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں حضرات سے جناب شکیل صاحب سے گزارش کی جاتی ہے ادھر تشریف لائیں. ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف سن رہے تھے اور جانتے ہیں کہ وہ نبی البرارہ برایا رسول کریم نبوت کے دریا کا دری یتیم حبیب خدا سید المرسلین شفیع الورا ہادی راہ دی محمد ہے نام ان کا احمد لقب بیاں ہو سکے منقبت ان کی کب. یعنی ساری دنیا مل کر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت اور آپ کی مدد سرائی کو بیان کرے تو نا تمام ہوتی ہے. پر یہ کہ ہمارا اپنا حق ہے حق بنتا ہے اس وجہ سے ہم اپنی مجلسوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نظران عقیدت پیش کرتے رہتے ہیں. اب میں اپنے اس جلسے کو آگے بڑھاتے ہوئے مدرسے کے طلباء کرام میں سے دو طالب علم انشاءاللہ العزیز کچھ آپ حضرات کے سامنے اپنی تقریر پیش فرمائیں گے. ہم زیادہ وقت نہیں لیں گے آپ حضرات کا مسئلہ وقت کی نزاکت بھی ہے اور حضرت کا خصوصی خطاب ہم سب کو اس سے مستفید ہونا ہے. تو اس سلسلے میں میں سوم عربی کے طالب علم مصفار الحق عبد الحق مصفار کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے معافی ضمیر کو ادا کریں. محترم موصوف یہاں اس مدرسے کے ہونہار طالب علم ہیں اور انہوں نے اپنی تقریر خود سے تیار کی ہے وہ پیش کرنا چاہتے ہیں. تشریف لائیں.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله عز وجل في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم صدق الله العلي العظيم. Dear brothers and sisters, respected ulama, beloved youngsters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Brothers and sisters, we are all aware of the world we live in today. It is a world which is plagued with corruption, injustice, and tyranny. It is a world which has not moved on from the age of ignorance, from the jahiliyyah that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam came into. There has to be a reason why around us we see technological progress, we see advancement, we see modernization. And despite all of this, we ourselves, human beings, are still the same wretched creatures that we were 14 and a half centuries ago. And the reason for this, brothers and sisters, is that we have failed to understand that our knowledge is limited. We have failed to understand that our intellect is limited. And we have failed to understand what it means for us. You see, brothers and sisters, there are multiple ways to obtain knowledge, and each of these has a jurisdiction and it has a limit. It does not operate outside of that jurisdiction. A simple example is sight. Sight is one of the most basic ways, one of the most fundamental ways we use to obtain knowledge. However, as everyone knows, it has a limit. It has many limits, in fact. I can only use my eyes to see so far. I can only see in so many directions, in fact. I can only see in one direction at a time. I can also only see so many things at a time. And using my eyes, I can only see. I can only answer the question, what does this world look like? I cannot answer the question, what does this world sound like? Now, if we fast forward to our intelligence, our intellect, our mind, it too is limited. You see, our mind can answer some questions, but it cannot answer others. Now, when we try to put our mind to answering the question that it was not created to answer, the mind does not cease to give us answers. Rather, it just gives us incorrect ones. For example, we are all aware of the fact that interest is a bad practice. It is a way by which those in financial distress are placed under greater financial distress. However, the human mind has been able to come up with ways to logically and rationally justify the usage of interest. In school, we are taught that interest is a fee that lenders charge the borrowers in result for providing the service of loaning money. Other people have said that interest is an incentive for the borrowers to pay back their loans quickly. Both of these reasons I have just explained to you are both very logical and very rational sentences. They are both very reasonable. And when I am saying them, they sound nice. That does not change the reality, which is that interest is an oppressive system. Now, this reality and this situation that we can use nice words and nice arguments to make bad things sound good is not limited to just interest. Brothers and sisters, every single crime that exists in this world today and has always existed can be completely and totally justified if we put our mind and our words to it. From this we understand that our mind was never made to answer these questions of good and bad, of moral and immoral, of evil and good, of ethical and unethical. We understand that Allah Azza wa Jalla has to have made another system, has to have given us another system by which we can understand and answer these questions. You see, the system that Allah Azza wa Jalla has given us is a system by which He shares His knowledge with us. This system is very simple. Allah Azza wa Jalla chooses someone here on earth to be a representative. He then raises that representative up in such a manner that his good character, his trustworthiness, his integrity, the fact that he's of sound mind is known to everyone. Everyone relies on this person. When this person is mature enough, they are given a message. They are given signs, proofs, and miracles to then support that message. And then they are told to spread this message as far as they can. And this responsibility of spreading the message extends to us also. Now, this process the process by which Allah Azza wa Jal gives His knowledge to us, or to rather to the Messenger, is called wahi. And it is a great blessing of Allah Azza wa Jal, because with it, by it, Allah Azza wa Jal tells us what is good, what is bad, what we should be doing, what we should not be doing. Allah Azza wa Jal also tells us what He expects from us. He does not leave it to us to try and figure it out. This is a blessing of Allah Azza wa Jal that we do not understand and we are not grateful for as much as we should be. Now that we have understood that the knowledge of Allah Azza wa Jal has been given to us so that we can live our life according to it, what does that mean for us? What that means for us, brothers and sisters, is that we are presented every day with choices. We have a choice between acting on the knowledge that has been given to us by Allah Azza wa Jal, and we have another choice that we can act on the knowledge that other human beings have gathered. We have a choice between perfect knowledge coming from a perfect source and imperfect knowledge coming from an imperfect source. This is a choice we are presented with every single day, many times a day. And it is our duty that we choose correctly and we choose wisely. Now, the fact that the knowledge from Allah Azza wa Jalla is perfect doesn't mean that we understand it every single time. In fact, most of the times we do not understand it. We have been told to pray salah, but we don't know why. There are some reasons that the ulama explain. But in reality, we don't know everything about how salah helps us. A simple way to overcome this objection and overcome this fear is to think of Allah Azza wa Jal as a doctor and ourselves as patients. When we go to the doctor for some disease, the doctor will give us medication and he will give us instructions. However, our responsibility is not to understand how the medication helps us. The doctor has already done that part. Our responsibility, brothers and sisters, is that we take the medication and trust the doctor. If we set about trying to understand exactly how the pills will deal with our issues, it will be too late by the time we take the pills. Similarly, in our situation, we as a society are sick from various moral and ethical illnesses. Allah Azza wa Jalla has given us His Sharia. He has given us His Sharia and His knowledge as a way for us to treat ourselves. Now, it is not our responsibility to understand how every single hukm of Allah Azza wa Jal is going to help us, is going to help society. Allah has done that. It is our responsibility to act upon the ahkam that Allah Azza wa Jal has laid down for us and to trust Him and to believe that He and His knowledge are enough for us. Now, it sounds easy to say this, but when we are faced with actually acting upon this advice, things still become difficult. Even for the Sahaba radiallahu ta'ala anhum, everything was not always easy. We all know the last two ayahs of Surah Baqarah, Aman al-Rasulu until the end. Now, the story behind these ayahs is a fascinating one. You see, before these ayahs were revealed, another ayah was revealed, in which the words, إِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهِ were revealed. What these words mean, essentially, is that Allah Azza wa Jalla is saying to us that even if you express what is in your heart or you hide it, Allah will still take you to account for it. What the Sahaba understood this to mean is that even our involuntary thoughts, our involuntary feelings that just fly out of nowhere, those will still be dealt with. Allah Azza wa Jalla will still consider them when He decides our fate. The Sahaba were naturally concerned because we do not have any control over what we feel involuntarily. So they went to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam and they told him about their concern. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said to them, the words are not literal, the meaning of what he said is that your duty is to listen and to obey. And that's what they said. They said, سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. We have listened and we have obeyed. Even though it was difficult for them, because it seemed to be slightly unreasonable that Allah Azza wa Jalla would say that even if you do not have any control over what you think, I will still ask you why you thought that. But they listened and they obeyed anyway. A short while afterwards, the final two ayahs of Surah Baqarah, Amana Rasulu bima unzila ilayhi until the end, were revealed. The first ayah contains praise for the actions of the Sahaba. It contains praise for the way that they submitted themselves to Allah Azza wa Jalla fully. It contains praise for the way that they accepted the order of Allah Azza wa Jalla without hesitation. Not without concern, without hesitation. And the second ayah contains the relief that Allah Azza wa Jalla will always give when we act upon His commands. The second ayah begins with, لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Allah Azza wa Jalla does not place burdens on people that they cannot handle. The Sahaba and the Mufassirin have understood this to mean that Allah is explaining to us that our involuntary thoughts and our actions, our involuntary thoughts and our involuntary feelings will not be taken into account. This is a great blessing and this is a way out that the Sahaba were given because they accepted the order of Allah Azza wa Jalla without question. In our lives, the situation is not this drastic. We will have to deal with these choices. And if we stay true to the path of Allah Azza wa Jalla, no ayah will come down and change the situation. That's not going to happen. But the truth is, Allah will pull strings. Allah will open doors. Allah will find a way. Allah will create a way for you and everyone here to have ease and peace in their lives. This is why my message to you, brothers and sisters, is that when we are faced with a choice between the order of Allah Azza wa Jalla and what we human beings understand, the perfect knowledge that comes from a perfect source, and the imperfect understanding that comes from an imperfect source, we should always choose the wisdom of Allah Azza wa Jalla, the hukm of Allah Azza wa Jalla, without hesitation. We should take the medicine, we should trust the doctor. Allah Azza wa Jalla will open the doors of blessings, of His blessings, He will open the doors of mercy, and our lives will begin to improve. جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما شاء الله تكبير الله أكبر
ما شاء الله الله تبارك وتعالى موصول كي إزمان من ترقية الله ایک اور مدرسی کے طالب علم حافظ عبدالحادی کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے موضوع پر خطاب فرمائیں اور اپنی تقریر پیش کریں اس سے پہلے ایک بات یہ عرض کرتا ہوں کہ علم کی موضوع پر علم کی افادیت اور علم حدیثی متعلق موضوع اپنا کلام پیش کر رہے تھے اپنی تقریر پیش فرما رہے تھے اور فرمانے والوں نے کہنے والوں نے کہا ہے کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا ہے ہماری تعلیم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا ہے قرآن مجید کا اور مسلمان ہی اس دنیا کے اندر معروف و مشہور ہیں تعلیم و ترقی کے حوالے سے کہ وہ پیچھے چل رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میرے محترم بزرگو علم ایک ایسی دولت ہے کہ جس کو اس کا چسکا لگ جاتا ہے وہی اس کی لذت اور اس کی حقیقی آشنائی سے واقف ہوتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں ہے تو لذت اس میں بہرحال یہ کہ باتیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ بڑے حضرات سے ہم سنتے رہیں گے میں محسوس سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی
جو تقریر ہیں پیش کرنا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وقال انس رضي الله عنه فرض الله صيام رمضان وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه خطبے میں جو حدیث تلاوت کی گئی اس کا معنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور رمضان میں سونے سے پہلے نفلیں پڑھے تو اس کا ثواب یہ ہے کہ اس کے تمام سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے اور حدیث میں جو لفظ ایمان آیا ہے وہ ایمان شرعی لغوی معنی میں نہیں آیا ہے شرعی اصطلاحی معنی میں نہیں آیا ہے بلکہ لغوی معنی میں آیا ہے یعنی احتساباً کے معنی میں یعنی اس کو ثواب کی امید رکھنا ثواب کو پیش نظر رکھنا اور یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ تراویح رمضان کی زائد نماز ہے اور صلاۃ اللیل یعنی تہجد کی نماز یہ انفرادی پڑھی جانے والی نماز ہے, اس لیے اس میں لوگوں کا اجتماع ہونا مشکل ہے. تہجد صلاۃ اللیل یعنی تہجد وہ ایسی نماز ہے جو سال بھر پڑھی جاتی ہے, 12 مہینے تمام سال پڑھی جاتی ہے. اور تراویح وہ ایسی نماز ہے جو صرف ماہ رمضان میں پڑھی جاتی ہے, دوسرے مہینے میں نہیں پڑھی جاتی ہے. حضور کے زمانے میں تراویح کی رکعت متعین نہیں تھی, بلکہ باقاعدہ جماعت کے ساتھ بھی نہیں پڑھی جاتی تھی. پھر ایسے ہی صرف تاکید اور ترغیب دی جاتی ہے کہ ایسی نماز ہے کہ آپ کے تمام سابقہ گناہ معاف ہو جائے گا, اس کے کفارہ بن جائے گا. وہ ایسا ہی رہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آیا تو آپ کے زمانے میں پہلے 6 سال بہت سخت آزمائش کے رہے. مسلمان کے بیک وقت 2 سپر پاور روم سے جنگ میں مصروف تھے. جب یہ کام ہو گیا, جب وہ دشمن ہلاک ہو گئے, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت شریعت کے کام انجام دیے. ان میں سے یہ بھی ہے کہ تراویح کا باقاعدہ جماعت کے ساتھ نظام کرانا. شروع میں امام صرف 8 رکعت پڑھاتا تھا, پھر مگر وہ 8 رکعت اتنے ہوتے تھے کہ سحری کا وقت ہوتا تھا. تو پھر آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو 2 یا 3 دن جماعت پڑھائی وہ اصل 20 رکعت تھی. تو آپ عمر رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت فرما دی, 20 رکعت کر دی, اور فرمایا 2 اماموں کو کہ یہ 20 رکعت پڑھاؤ اور قرآت کو مختصر فرما دو تاکہ لوگ گھر جا کر سو جائے اور اٹھ کر تہجد پڑھے. علامہ عزیز 20 رکعت تراویح پر 4 ائمہ تمام صحابہ تابعین اور تمام علماء کا اجماع ہے. اگر بالفرض حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو سے متعلق پیش کیا جائے تو غیر مقلدین سے عرض ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو سال بھر پڑھتے تھے, تو آپ بھی سال بھر پڑھے اگر آپ اہل حدیث ہیں. اور غیر مقلدین اس بات کو اس لیے انکار کرتے ہیں اس لیے وہ اہل حدیث ہے, وہ قرآن کی بات صرف حدیث کو حجت مانتے, نہ اجماع صحابہ کو, یہاں تک کہ وہ خلفائے راشدین کے آراء کو بھی حجت نہیں مانتے. اور کسی بھی گمراہ فرقہ کا اجتماع ہو اور کسی بھی گمراہ فرقہ کا اختلاف اجماع کو متاثر نہیں کرتا, ورنہ شیعہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا گیا. ان کی بھی خلافت میں اختلاف کیا گیا, نعوذ باللہ من ذلك. اللہ تعالیٰ صحیح علم اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اللہ تعالیٰ مصروف کے امام علی ترقی نصیب فرمائے. محترم حضرات, میں نے اس مدرسے کی سالانہ رپورٹ پیش کرنے کے لیے سب کے ممدوح اور مخدوم اور یہاں کی جو نظام تعلیم کو بحسن و خوبی جو انجام دیتے ہیں اپنی محنتوں سے اور کوششوں سے, اور الحمدللہ تعالیٰ اس سلسلے میں جو ان کی کاوشیں رہی ہے اور مدرسے کے نظام کو چلانے میں جو کوشش رہی ہے بہت ہی قابل ستائش ہیں, لائق حمد ہیں, ہم سب ان کے ممدوح ہیں, مشہور ہیں. اور جانتے ہیں کہ وہ اہل علم حضرات میں ان کا خصوصی مقام اور مرتبہ ہے. اس زمانے کے اندر شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ جو عرب علماء میں شمار کیے جاتے ہیں, ان کو علماء نے خطاب دیا تھا مطمئن الکتب کا, یعنی کوئی آدمی شراب پیتے پیتے شراب کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کو مدمن کہا جاتا ہے, مدمن الخمر. اور جو آدمی کتاب پڑھتے پڑھتے, کتابوں کا مطالعہ کرتے کرتے, کتابوں کا اہتمام کرتے کرتے اس حد تک پہنچ جائے کہ کتابیں اس میں رس بس جائے تو اس کو مدمن الکتب کہا جاتا ہے. تو ہمارے اس مدرسے کے ناظم تعلیمات اور ناظم عمومی دارالعلوم شکاگو مفتی حمید الرحمن حامد صاحب کو بھی ہم یہ خطاب دیتے ہیں کہ حضرت کی الحمدللہ تعالیٰ کتابوں سے وابستگی اور لائبریری سے وابستگی اور علمی انداز میں مشغول رہنا اس حد تک ہے. الحمدللہ علی ذلک, میں محسوس سے انتہائی ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور مدرسے کی سالانہ رپورٹ پیش فرمائیں.
السلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد. شہنشی پر تشریف فرما. امیر محترم، حضرات علماء کرام، معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعارف کے لیے جو باتیں عرض کی گئی ہیں اس کی نوعیت حوصلہ افزائی کی ہے. اللہ کرے کہ وہ باتیں میرے حق میں حقیقت بن جائیں. آپ ذرا دعا فرما. وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے، چونکہ خواتین صبح 10 بجے سے حاضر ہیں اور ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں، مظاہرے وغیرہ وہاں چل رہے ہیں، بالخصوص ان حضرات کا لحاظ کرتے ہوئے میں صرف مدرسے کی رپورٹ کے پیش کرنے پر اکتفا کرتا ہوں. ہمیں سرسر حضرات جانتے ہیں اور بعض نہیں بھی جانتے ہیں کہ دارالعلوم شکاگو ڈی یو سی کا آغاز 2005 میں ہوا. الحمدللہ اس کے قیام کو 18 سال مکمل ہو چکے ہیں. ادارے کے اندر ناظرہ تجوید کے ساتھ حفظ کے تکمیل کرانے کا نظام ہے، عالمیت کا پورا سیٹ اپ ہے. کئی علماء نے افتا کا کورس بھی یہاں مکمل کیا اور سند حاصل کی ہے. بوائز اور گرلز، طلباء اور طالبات، سب کے لیے تعلیمی سہولت موجود ہے. الحمدللہ اس سال بھی یہ سارے شعبے قائم رہے، چنانچہ ویک ڈیز پر حفظ اور عالمیت کی 11 کلاسز اور ان کے اندر 55 سبجیکٹس اور موضوعات پر 15 اساتذہ اور معلمات فل ٹائم اور پارٹ ٹائم نے مدرسے کو اپنی خدمات پیش کی ہیں، اور ویکینڈ پر 7 کلاسز اور اس کی 42 سبجیکٹس پر 10 معلمات فل ٹائم اور پارٹ ٹائم کی انہوں نے اپنی خدمات پیش کی ہیں. حفظ کے کل طلبا اور طالبات 28 رہے ہیں اور عالمیت کے کل طلبا اور طالبات 86 رہے ہیں. اور یہ فل ٹائم کی رپورٹ تھی. آفٹر اسکول کا جو نظم رہا اس کے اندر الحمدللہ 115 طلبا اور طالبات نے آفٹر اسکول مکتب کے اندر اس سال تعلیم حاصل کی ہے. اور ویسٹرن کے اور کیلیفورنیا کے دونوں لوکیشنوں پر، دونوں جگہوں پر یہ تعلیم کا آفٹر اسکول مکتب کا نظم رہا ہے. اب تک اس مدرسے سے ناظرے کی تکمیل کرنے والے طلبہ اور طالبات کی تعداد 50 سے زیادہ ہے. حفظ مکمل کرنے والے طلباء اور طالبات کی تعداد بھی 50 سے زیادہ ہے، اور عالمیت کی تکمیل کرنے والے طلباء اور طالبات فارغین اور فارغات کی تعداد 133 سے زیادہ ہے. الحمدللہ اس سال بھی 10 طالبات نے ناظرہ، اس سال بھی 10 طلباء اور طالبات کو ناظر قرآن مکمل کرنے کی سند دی جا رہی ہے، اور 1 طالب علم نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے، اور 4 طلباء اور طالبات نے عالم کا کورس مکمل کیا ہے. اس کے علاوہ مدرسہ امت کو تعلیمی خدمت فراہم کرنے کے حوالے سے مسلسل متفکر بھی رہا، ذمہ داران فکر مند بھی رہے، اور آئندہ کے لیے بھی کوششیں ہیں. اس حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مدرسے کی جو فی الحال ٹائمنگ ہے 2 سال سے، وہ صبح 8:15 سے لے کر دوپہر میں 1:30 بجے تک تعلیمی سلسلہ قائم کیا گیا. اس کے پیچھے 2 بڑی وجوہات ہیں. نمبر 1، مدرسے کے اندر فل ٹائم دینے والے حضرات کو عموماً اس کا خلجان اور خریش رہ جاتی ہے کہ فل ٹائم مدرسے میں ٹائم دے دیا جائے گا تو اسکول کی تعلیم کے لیے وقت نہیں مل پائے گا، یا بہت ہی بوجھ پڑ جائے گا کہ مدرسے کی تعلیم بھی ایک طرف ہو اور اسکول کی تعلیم بھی دوسری طرف ہو. تو اس کی سہولت کے لیے یہ سیٹ اپ وقت کا کیا گیا کہ صبح 8:15 سے 1:30 بجے تک کے لیے تعلیمی نظام عالمیت کا اور حفظ کا شروع کیا گیا، اور اس کے بعد پھر عصری تعلیم جو پڑھانا چاہتے ہیں وہ پڑھا سکتے ہیں، ان کے لیے وقت موجود ہو اور اس وجہ سے وہ مدرسے میں داخلہ لینے سے پیچھے نہ رہ جائیں. دوسرے، بڑی عمر کے حضرات ہوتے ہیں، بالخصوص خواتین ہوتی ہیں، گھروں کے اندر وہ عمر خانہ داری کو بھی سنبھالتی ہیں, شوہروں کی خدمت بھی ہے, بچوں کی پرورش بھی ہے, اسکولوں کا چھوڑنا بھی ہے اور پھر واپس ان کو گھر پہ لے آنا بھی ہے. ان لوگوں کی اکثر یہ فرمائش اور خواہش ہوتی تھی کہ اگر وقت تھوڑا سا فلیکسیبل ہو جائے کہ ہم صبح اپنے بچوں کو اور شوہروں کو ناشتے وغیرہ اور تیار کرا کے اسکولز کو اور پھر جابوں وغیرہ پر بھیج دیں, پھر یہاں مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے آ جائیں اور پھر یہاں سے ایسے وقت میں واپس ہو جائیں کہ جا کر بچوں کو بھی پک کر سکیں اور اپنے شوہروں کی پراپر خدمت بھی کر سکیں. تو ان خواہشات کے احترام میں ان لوگوں کا لحاظ کرتے ہوئے اور ایسے افراد کو بھی تعلیمی سہولت دینے کے لیے وقت کیا یہ سیٹ اپ سوا آٹھ صبح سوا آٹھ سے دوپہر کے ڈیڑھ بجے تک کو قائم کیا گیا اور الحمدللہ دو سال سے یہ سلسلہ جاری ہے. اس کے علاوہ دوسری سہولت امت مسلمہ کو تعلیمی فیضان عام کرنے کے لیے بالخصوص جو حضرات حضرت مفتی صاحب متضل دعوت برکاتہم سے جو تعلق رکھتے ہیں اور خواہش مند رہتے ہیں کہ حضرت کے ادارے سے ہی وہ مستفید ہوں اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم تعلیمی سلسلے جو دنیا بھر میں قائم ہیں ان کے ہوتے ہوئے بھی حضرت کے مدرسے سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو ان کے لیے وہ قریب نہیں ہیں تو آنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے تو آن لائن سیٹ اپ کا نظم کیا گیا ہے. تو آف لائن طلبا اور آن لائن طلبا اس سال الحمدللہ دونوں نے تعلیم حاصل کی ہے اور تقریباً مکتب اور مدرسے دونوں کے آن لائن طلبا کی تعداد کو اگر ملایا جائے تو 50 سے متجاوز ہیں الحمدللہ. اس کے علاوہ تعلیمی جو سلسلہ ہے صرف ویک ڈیز پر نہیں ہے, ویکینڈ پر بھی ہے. تو ہفتے کے ساتوں دن مدرسہ الحمدللہ کسی نہ کسی تعلیمی مصروفیت کے اندر مشغول ہے. اس کے علاوہ فل ٹائم کا نظم بھی ہے کہ صبح مستقل کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے پورا وقت دے کر اس کے لیے بھی نظم ہے, پارٹ ٹائم آفٹر اسکول کے لیے بھی نظم ہے. الحمدللہ اس لوکیشن اس بلڈنگ کے اندر بھی آفٹر اسکول مکتب پڑھایا جاتا ہے اور یہاں پر 40 تقریباً 38 طلبا اسٹوڈینٹس نے اس لوکیشن پر تعلیم حاصل کی آفٹر اسکول میں, اور جو کیلیفورنیا کا مکتب ہے اس کے اندر تقریباً 80 طلبا نے تعلیم حاصل کی ہے. اس کے علاوہ اس سال ایک نیا سیٹ اپ جو جابوں پر حضرات مصروف ہوتے ہیں, جاب کی وجہ سے تعلیمی سلسلے کو قائم نہیں رکھ سکتے نہیں شروع کر سکتے, ان کے لیے ایوننگ عالمیہ کے نام سے ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے. اس کے اندر اس سال 3 اسٹوڈینٹس نے داخلہ لیا ہے اور ان کا تعلیم اس سال مکمل ہوا ہے, اور آئندہ بھی حفظ کے طلبا اور عالمیت کے طلبا کو عصری تعلیم دینے کے حوالے سے 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک یا 2 بجے سے لے کر 5 بجے تک جیسا بھی سیٹ اپ اور نظم بنتا ہے کوشش ہے کہ انشاءاللہ مدرسے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کے بنیادی سبجیکٹس کی بھی تعلیم دی جائے. دعا فرمائیے کہ حق تعالیٰ ہر قسم کے انتظامات کو ادارے کے حق میں آسان فرمائے اور جو خدمات ہو رہی ہیں اپنے کرم سے اس کو قبول فرمائے, ہر اعتبار سے ترقی عطا فرمائے. جزاکم اللہ. السلام علیکم.